الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى ما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وقال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين رمضان مبارک کا پہلا عشرہ اس وقت بھی جاری ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے اور جس ذوق و شوق سے ہم نے رمضان کا آغاز کیا تھا اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ ذوق و شوق برقرار رہے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ کی طرف رجوع روزوں کا بھی اہتمام نمازوں کا بھی اہتمام ترابی کا بھی اہتمام تلاوت قرآن کا بھی اہتمام اللہ سے دعا اللہ سے استغفار اللہ کی رحمتوں کے حصول کی دعا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اس ماہ مبارک کے آغاز سے شروع کی بس ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ کچھ چیزیں کبھی کبھی وہ روٹین بن جاتی ہیں وہ ایک عادت سے بن جاتی ہیں تو عبادت کو جملہ عجیب ہے عبادت کو عادت نہیں بننا چاہیے کہ بس ہم کر رہے ہیں کرتے تھے اس لیے کر رہے ہیں بلکہ عبادت کو ہمیشہ عبادت رہنا چاہیے اسی لیے ہر نماز کی نیت کرائی جاتی ہے ہر نماز کے وقت نیت کرائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ سے بیدار کریں اور اس میں اور اضافے کی کوشش کریں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسی ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز تم نے بات جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس ماہ مبارک کو ایسے گزارے کہ شاید ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو اللہ ہمیں مزید اپنی عبادت اور بندگی کا ذوق و شوق اس ماہ مبارک میں کہ جس میں نفل کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر عطا ہو رہا ہے اللہ یہ ذوق و شوق مجھے اور آپ کو مزید عطا فرمائے ہم یہ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تاہم اس وقت جو مجھے بات کرنی ہے وہ اس وقت جو شہر کے حالات ہیں اور ملکی سطح پر بھی کئی علاقوں کے اندر جہاں بارش کی کمی کا معاملہ اور گرمی کی شدت کا معاملہ اور شہر کراچی کے اندر اب کوئی 1150-1200 کے قریب افراد ہلاکت کا شکار ہو چکے ہیں یہ تو وہ فگر ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے کتنوں کے بارے میں شاید ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ جو رپورٹ نہیں ہو رہی بات اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے جانے والوں کی مغفرت بھی فرمائے لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا لمحہ فکریہ اتنا بڑا شہر اور وہاں اب دفن کرنے کے لیے قبرستان میں جگہ نہیں میت کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں تو ٹینکر وہ کہ جو 1000-1200 کا ملتا ہے وہ 5000 روپے کا مل رہا ہے تب جا کے میت کو غسل دینے کا اہتمام ہوا ہے یہ اس وقت صورتحال ہے دفنانے کے لیے میت گاڑیاں نہیں ہیں ایمبولینس بھی کم پڑ گئی ایک بچہ ہے وہ ٹی وی پر ناک پڑتا ہے اچھا دیندار بچہ ہے ماشاءاللہ وہ کہتا ہے میں اپنے والد کی قبر پہ گیا ایسے دعا وغیرہ کے لیے تو 30 جنازے ایک وقت میرے سامنے تھے میرے اور کہہ رہے میں حیران رہ گیا کہ اتنے جنازے تو ایک وقت میں نے کبھی نہیں دیکھے بہرحال اس کے ظاہر کے تو اسباب ہیں حکمرانوں کی نااہلی جو اس شہر پہ قابض ہو یا شہر میں حاکم بنے بیٹھے ہو برسوں سے یا اس ملک پر حاکم بنے بیٹھے ہو اور ان کے اس کے سوا کوئی کام نہیں وہ کہے کہ فیڈرل کا مسئلہ ہے وہ کہے کہ نہیں صوبائیت کا صوبے والوں کا مسئلہ ہے یعنی میں عرض کرتا ہوں میں نے میڈیا پر بھی بات عرض کی ہے ان کے گھروں میں سے اگر 2-4 لاشیں اٹھیں اگر گرمی کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے تو شاید ان کو پتا چلے کہ موت کسے کہتے ہیں شاید ان کو پتا چلے کہ گرمی کی شدت کیسے پریشان کرتی ہے یعنی اس کے سوا کوئی ان کا کام نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر بلیم گیم کا معاملہ کرے. تو اس تمہوں کہے تمہارا قصور ہوا, کہ تمہارا قصور. اور جو 1200 جنازے اٹھ چکے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور ابھی بھی گرمی کی شدت بہرحال باقی ہے, بجلی کی کمی کا معاملہ, پانی کی کمی کا معاملہ, دیگر مسائل کا معاملہ. لیکن ان لوگوں کو کیا پتا, جن کے کتے ایئر کنڈیشن میں رہتے ہوں, جن کے پیسے بہار سوئس بینک میں پڑے ہوں, جن کی انویسٹمنٹ دبئی کے اندر ہو, ان لوگوں کو کیا پتا کہ گرمی کیسے ستاتی ہے. ان کو کیا پتا گھر میں اگر پنکھے نہ چلے, چھوٹے چھوٹے اگر گھر ہوں اور تنگ گلیاں اگر ہوں, وہاں پانی بھی نہ ہو, بجلی بھی نہ ہو, تو بچوں پہ کیا گزرتی ہے. ارے بچے کیا, بڑوں پر کیا گزرتی ہے, بوڑھوں پر کیا گزرتی ہے, ان کو کیا پتا. لیکن بہرحال ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تمہیں سے راعی نگہبان اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ حکمرانوں سے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے, فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے ڈر ہے اللہ مجھے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ایک کتا اگر فرات کے کنارے بھوکا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1200 لاشیں ہیں, معمولی بات نہیں ہے, سرد خانوں میں جگہ نہیں ہے لاشوں کو رکھنے کے لیے, اے ڈی سینٹر پہ 2.5-3 گھنٹے کے بعد باری آ رہی ہے غسل دینے کے لیے. یہ اس وقت آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, میری معلومات تو بہت کم ہے, لیکن میں تو اس پر ہل جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر. اور رمضان جیسے مہینے میں اور رحمت والے عشرے میں کوئی ہم پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, غور طلب بات ہے. تو یہ تو ظاہر کے اسباب ہیں, حکمرانوں کی لوٹ کھسوٹ, یہ سیاست دانوں کی لوٹ کھسوٹ, ان کی بدماشیاں, ان کی معاشی دہشت گردیاں, ان کا شہروں پر قبضہ کرنا اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی رعایا سمجھنا بلکہ جانور سمجھنا اور ان کو لوٹتے چلے جانا, یہ تو ان کے مسئلے ہیں. اللہ پوچھے گا ان کو بھی. قرآن کہتے ہیں جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور اگر یہ مرنے والوں کے اندر ظاہر کے اسباب میں مسئلے ہیں تو ڈرنا چاہیے کہ حکمرانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے پوچھ کے چھوڑ. اس قدر بے غیرت ہیں یہ لوگ, بے حس ہیں یہ لوگ, بے حیا ہیں یہ لوگ, بے شرم ہیں یہ لوگ, کوئی احساس ہی نہیں. کافروں کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے, وزیر استعفی دے دیتا ہے کہ میری نااہلی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں حال یہ کہ لاشوں کے لاشیں گر رہے ہیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں مس. تو یہ تو میں نے حکمرانوں کے لیے عرض کیا, سیاست دانوں کے لیے عرض کیا, اس شہر میں بیٹھے ہوئے, اس صوبے کے اندر بیٹھے ہوئے, اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں, پوچھے گا ضرور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں. یہ لاشیں گر گئیں, لوگ اذیت کے اندر ہیں, لوگ بےچارے رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں, تراویح ادا نہیں کر پا رہے, عبادات نہیں ادا کر پا رہے, جان ان کی جا رہی ہے, تو پوچھنے والا نہیں, پرسان حال نہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو, سیاست دانوں کو, ذمہ داروں کو پوچھے گا, چاہے وہ کچھ اداروں کا معاملہ ہو یا حکمرانوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا معاملہ ہو. جو ذمہ دار ہے وہ سوچے کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا. اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ انہوں نے مرنا اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ظاہر کے معاملات میں تو یہ وجوہات بھی ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی منشا بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کبھی لوگوں کو آزماتا بھی ہے. یہ ہے جس پر اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. قرآن فرما رہا ہے سورۃ الاعراف میں, جب بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا لوگوں کو اللہ نے سختیوں میں مبتلا کیا, تاکہ لعلہم یتضرعون, تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف, روئیں اللہ کے حضور, گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے حضور. قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, سورہ الروم کی آیت نمبر 41 میں خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ ان کے بعد اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوٹے اللہ کی طرف. کچھ اعمال کا اللہ مزہ چکھاتا ہے لوگوں کو, اس کے اندر بھی حکمت یہ کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ لوگ لوٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. آج یہ آزمائش آئی ہم پر, اس کو کوئی عذاب کی کیفیت بھی کہہ سکتا ہے, آزمائش بھی کہہ سکتا ہے, تنبیہ بھی کہہ سکتا ہے, وارننگ بھی کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور رمضان جیسے مہینے میں یہ تنبیہ, رمضان جیسے مہینے میں یہ آزمائش, رمضان جیسے مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے ہلا دیا جانا, یہ بہت غور طلب بات ہے. تو قرآن کبھی یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا. قرآن کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. ویعفو عن کثیر, بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, اجتماعی فیصلے جو اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں وہ لوگوں کے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر آیا کرتے ہیں. ایک ہے فرد کا معاملہ اور ایک ہے اجتماعیت کا معاملہ. اجتماعی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے یا فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ لوگوں کے اجتماعی اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. اسی رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہاں ایک طرف گرمی کی شدت کا معاملہ, وہ بھی علماء نے فتویٰ بھی دیا, وضاحت بھی کر دی, میں نے آیت بھی اسی تناظر میں پڑھی, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. پچھلی مرتبہ ہم نے بات سمجھنے کی کوشش کی تھی, بیماری کی حالت ہے, سفر کا معاملہ ہے تو چھوٹ ہے, بعد میں روزہ رکھ لینا بھی چھوڑ دو. اسی طرح خواتین کے معاملات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, انتہائی بوڑھے ہو جانے والے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی, ایسے مرض میں مبتلا ہو جانے والے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, ریکوری ممکن نہیں, یہ تم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی. اس وقت جو موسم کی شدت کا معاملہ ہے تو بعض بزرگ حضرات و خواتین, بعض ایسے لوگ جن کو کچھ معمولی بیماری ہوتی ہے مگر اس شدت موسم کے اندر بڑا شدید مسئلہ ہو گیا ان کے لیے, اور ڈاکٹرز نے مفتیان کرام سے کہا کہ ہم ان کو منع کر رہے ہیں مگر یہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں, پھر یہ بےچارے لو کا شکار ہوتے ہیں, گرمی کا شکار ہوتے ہیں اور ہاتھتے ہوئے مر جاتے ہیں. اس پر علماء کو فتویٰ دینا پڑا ہے کہ بھائی اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے تو وہاں آسانی لے لو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. مگر یہ بات کس کے لیے بیان کی جا رہی ہے؟ یہ جوانوں کے لیے, ہٹے کٹے لوگوں کے لیے نہیں, ساری مشقتیں اور جھیل رہے ہیں ان کے لیے نہیں. ہاں واقعتاً کوئی بوڑھا ایسا ہے یا عمر ایسی ہے کہ اب یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی اس سے, وہ خاتون ہو سکتی ہے, اسی طریقے پر کوئی معمولی بیماری کا معاملہ تھا مگر اس موسم میں وہ شدت اختیار کر جاتی ہے اور اب وہ برداشت کرنا ہی ممکن ہی, جان کے لالے پڑ جائیں گے, تو علماء تو کہتے ہیں کہ اب ان کا روزہ چھوڑ دینا واجب ہے. کیوں؟ جان بچانا بھی فرض ہے. یہ دین جہاں اللہ نے سہولت دی ہے, شریعت نے سہولت دی ہے, وہاں سہولت سے فائدہ اٹھانا دین ہے, نہ کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر عمل کرنا اور اپنے آپ کو برباد کرنا, یہ دین نہیں ہے. تو ایسے معاملات کے اندر ہاں جو کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے, وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. مسلمان ڈاکٹر تو ہوگا, تھوڑا خوف خدا بھی رکھتا ہو کہ بھائی یہ میری پوزیشن ہے, یہ میری کیفیت, آپ مجھے بتائیے. وہ ڈاکٹر مشورہ دے دے کہ بھائی نہ رکھو, آپ کی صحت کے لیے معاملہ بگڑ جائے گا تو آپ چھوڑ دیجئے روزے کو. تو ان حالات کے اندر علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا, لیکن کن کے لیے ہے؟ جن کے لیے واقعتاً کوئی مسئلہ ہو. اور بہرحال حدیث بہت واضح ہے, استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لے لو. لیکن دل کون؟ دل زندہ جس میں اللہ کا خوف بھی ہو. حدیث میں آتا ہے اپنے آپ سے پوچھو, اپنے دل سے پوچھو, اللہ تعالیٰ نے ترازو تمہارے اندر رکھ دی ہے. اور ایک بات اس میں اضافہ کر کے یہ بات مکمل ہو جائے گی, بس اتنا سوچئے گا اللہ کو جواب دینا ہے, پھر جو سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے. کہ کیا واقعی میں یہ جو آج کر رہا ہوں کہ میری ایسی طبیعت بگڑ جائے گی اس وجہ سے, موسم کی شدت کی وجہ سے, کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, اور میں اللہ کے ہاں ہاں بھائی واقعی اللہ میرا معاملہ تھا, میں تجھ مجھے معاف فرما دے, اللہ کو حاضر ناظر جان کر مشورہ وہ بھی لے لے بتا دیا گیا اور پھر وہ سہولت سے فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ان کے لیے نہیں ہے کہ بہرحال جسم میں قوت توانائی موجود ہے اور ساری دنیا جہاں کے اور کام کاج بھی ہو رہے ہیں, لیکن بس روزے کا معاملہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر ساری سہولت دے کے باقی ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. باقی بھائی اپنی مصروفیات میں آدمی کمی کرے گا, کچھ نہ کچھ پلس مائنس کرتا ہے, شادی کا موقع تھا آدمی چھٹیاں بھی لیتا ہے, گھر میں کام کاج آتا ہے تو ہاف ڈے ہاف لیو بھی لیتا ہے, تو رمضان میں یہ عبادت تو انجام دینی ہے, تو اپنے معاملات کو آدمی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے, سیٹل کرنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ وہ جو عام طور پر جن کو مسئلہ نہیں ہے وہ اس عبادت کو انجام دے لیں گے. سہولت ان کے لیے ہے جو واقعتاً مجبوری پاتے ہیں, مشکل پاتے ہیں اور ان کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے, ان کے لیے سہولت کا معاملہ عطا کیا گیا. اور قرآن کہہ رہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. بات میں عرض کر رہا تھا اس رمضان مبارک میں بڑھتا جا رہا ہے معاملہ, بغیر کسی عذر کے لوگ روزے چھوڑ رہے ہیں, بغیر عذر کے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, تراوی سے بھی معاذ اللہ جان چھڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, پھر جو گناہ کے کام ہیں بار بار وہ بات زبان پر آتی ہے کہ ماہ مبارک میں بھی وہ فلمیں چل رہی ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, کھلواڑ ہو گیا ٹیلی ویژن پر رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر, دھڑلے کے ساتھ کھلواڑ کا معاملہ, اور اس میں ڈانس بھی ہو رہے ہیں, ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور پھر ایسوں کے پیچھے بیٹھ کر ہم دعائیں بھی کراتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر ہمارے والد کا انتقال ہو جائے تو ان ٹرانسمیشن کرنے والوں سے جنازہ پڑھوائیں گے؟ ہم میں سے کسی کے والد کا انتقال ہو جنازہ پڑھوائیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. تو دین علماء سے سیکھیں گے, اہل علم سے سیکھیں گے, نہ کہ فنکاروں سے اور فنکاراؤں سے اور بھانڈ اور میراثیوں سے ناچ گانے والوں سے. ہم نے بھی ہماری جماعت عظیم اسلامی کی طرف سے اخبار میں بھی اشتہارات چھپوائے. اللہ کے بندوں کے ثواب کی امید میں آدھا تو نہیں کما رہے ہو. یہ دھڑلے کے ساتھ نافرمانی پروگرامز کے اندر کر کے رمضان کے نام پر معاذ اللہ یہ رمضان کی بے ادبی, یہ رمضان کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. پھر مال حرام بھی چل رہا ہو, سود کے معاملات بھی چل رہے ہیں, ملاوٹ کے معاملات بھی چل رہے ہیں, جھوٹ اور غیبت بھی, یہ سارا کچھ بھی اگر ہو رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی کام اگر ہو رہے ہیں تو ہم تو خود دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ فرمانے جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, ویعفو عن کثیر, اور بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. قرآن کم از کم دو مرتبہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ہر برائی پر, ہر ہر گناہ پر, ہر ہر برے عمل پر پکڑنے پر آ جائے, با ترک علیہ من دابا, زمین پر اللہ تعالیٰ کوئی جاندار باقی نہ چھوڑے. بلا کی مؤخر, اللہ تعالیٰ مؤخر فرماتا ہے, مہلت دیتا ہے, معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اسی روایت تلاوت کی گئی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور توبہ کرو, سچی اور پکی توبہ. میں اپنا جائزہ لوں, میں اس ماہ مبارک میں بھی کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا, چھوڑوں میں نافرمانی, جہاں میرا دائرہ کار ہے وہاں نافرمانی کو مٹانے کی کوشش کروں, اور جو اجتماعی معاملات ہیں بہرحال وہاں جہاں جہاں ہمیں موقع ملے بات تو ہمیں کرنی چاہیے. پھر حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ذمہ دار جن کے پاس اختیار اتھارٹی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, یہ گناہوں کو روکا جائے, نافرمانی کے کاموں کو روکا جائے. یہ ہے ہماری سچی توبہ. توبہ صرف توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں, استغفر اللہ فقط کہنے کا نام نہیں, وہ تو کہیں وہ بھی کہنا ہے, مگر توبہ کے اصل معنی پلٹ آنے کے ہیں, توبہ کے اصل معنی رجوع کے ہیں, توبہ کے اصل معنی اطاعت کو اطاعت کی طرف آ جانے کے ہیں, گناہ کو چھوڑ کر, گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا, فرمبرداری کی طرف آ جانا, یہ اصل توبہ ہے. اللہ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور توبہ کرو, سچی اور پکی توبہ. ایک حدیث بھی سن لیجیے بارش کے حوالے سے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکات روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے, جب کوئی قوم زکات کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. آج ہمارے مسئلے کیا ہے, علماء سے پوچھیا, مفتیان کرام سے لوگ آ کر پوچھتے, اس پہ تو زکات نہیں ہے نا, اس پہ تو زکات نہیں ہے نا, جان چھوڑانا چاہتے, زکات کافی کب ہے بھائی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہم نے بارہا ذکر کی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ ان فی المال الحق سوا الزکاۃ, بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ ہے, مقرر حصہ ہے, بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. زکات کی ادائیگی نجات کے لیے کافی نہیں ہے, یہ تو بس اتنا ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ نہیں کریں گے, ہے نا مشہور واقعہ. کیا فرمایا تھا, اگر رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں زکات میں اگر اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں. اور صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی محاذ کھلے ہوئے تھے قتال کے, اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جا کے جنگ کروں گا ان سے. اللہ اکبر, بس وہ جنگ سے بچ جائیں گے ہم اگر زکات دے دی ہم نے. اب والے ظاہرہ پر یہ تفصیلی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن زکات کافی نہیں. جیسے آپ کے میرے بچے کہیں کہ میرے 40 نمبر پاسنگ مارکس ہیں, یہ مثالیں پہلے بھی آئیں, کہ بس میں 40 نمبر کی تیاری کروں گا اور 40 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کروں گا, تو آپ بتائیے ایک باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا, سب کو بتائیں کیا کرے گا, تھپڑ ماریں گے میرے خیال سے, اس کو سنائیں گے دو چار, اس کو غصہ کریں گے کہ میں اپنا پیٹ کاٹ کر تجھے پال پوس کر بڑا کروں, تیری تعلیمات کے تیری تعلیم کے ہزاروں لاکھوں برداشت کروں, تو یہ حرکت کر رہا ہے. 100 نمبر کی تیاری کرو, 100 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کرو, تمہارا A+ A* آنا چاہیے. بچوں کے بارے میں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی, اپنے بارے میں بھی سمجھ آتی ہے. بعض اوقات شہری نہ ہو پائے تب بھی روزہ رکھتے ہیں نا لوگ, پتہ چلا دن میں ایک دفعہ بھی کھانا کھائیں تو زندہ رہ سکتے ہیں, 15 گھنٹے پانی نہ پیئے تو بھی زندہ رہ سکتے ہیں. صحت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں, جن کے ساتھ اوسر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا پتا چلا, یہ جب 6 کھانے کھاتے ہیں پورے سال میں, 3 تو کھانے روٹین کے, پھر آفس میں چائے کے ساتھ, پھر شام میں چائے کے ساتھ, پھر رات کو گھومنے پھرنے کے ساتھ, 6-7-8 مرتبہ, یہ کیا ہے آپ کا, یہ تو اضافی ہے. تو کبھی ہم نے پوچھا کہ مفتی صاحب, یہ امام کسی امام صاحب سے یا عالم سے, کہ میں چوتھی دفعہ جو کھانا کھاتا ہوں یہ کیسا ہے, کبھی نہیں پوچھتے, دھڑلے سے کھاتے ہیں. زکات کا معاملہ ہے تو اس پہ بھی زکات دینی پڑے گی, کیا مطلب ہے اس کا, اپنے بچے کے معاملے میں، اپنے معاملے میں، اپنی معیشت کے معاملے میں ہم کم پر اکتفا نہیں کرتے، ہم آگے سے آگے، آگے سے آگے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. اور جب اللہ کا معاملہ ہے تو زکات میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے. اس ملک میں زکات اور عشر، عشر بھی، یہ بڑے بڑے ہمارے جو سیاست دان بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ بڑے بڑے وزراء اور یہ سارے، ان کی اتنی بڑی بڑی زمینیں کہ آدھے گھنٹے تک ٹرین چلتی رہتی ہے ان کے علاقے کے اندر. یہ فوجیوں کی بھی، یہ لوگ مل کے لوٹ رہے اس ملک کو، فوجیوں کی ہوں گی، سیاست دانوں کی ہوں گی، ان زمینوں پہ عشر لگتا ہے. اور سنیے، اگر فصل دو مرتبہ آتی ہے سال میں تو عشر دو مرتبہ دینا ہوگا. زکات ہم جو دیتے ہیں کیش اینڈ کیش اکوئلنٹ زیور وغیرہ پر، وہ سال میں ایک مرتبہ ہے. اگر زمین پہ فصل دو مرتبہ آ رہی ہے تو ہر فصل پہ عشر دینا پڑے گا. اور اتنا بڑا علاقہ ہمارا زراعت سے وابستہ ہے، اربوں روپے کا عشر نکلنا چاہیے، نہیں نکلتا. کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ زکات صحیح نکلتی ہے نہ عشر صحیح نکلتا ہے. اور جو زکات وصول حکومت، آپ اور میں کیوں بینک میں نہیں دینا چاہتے زکات؟ سب کو پتا ہے نا، اعتبار نہیں ہے نا. جو حج کے پیسے کھا جاتے ہیں وہ زکات کے بھی پیسے کھا جاتے ہیں، ہم اعتبار ہی نہیں ہے لوگوں کے اوپر. تو زکات کے معاملے میں اس قدر ڈنڈی ماری جا رہی ہے. اب دوبارہ حدیث سنیے، جو قوم زکات روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے اس پر. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، پچھلے دو دن کراچی پر بادل تھے کہ نہیں تھے؟ بارش نہیں ہو رہی. اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر ہمیں کچھ اسباب کو تلاش کرنا ہے اور دین کی رہنمائی کو بھی دیکھنا ہے. ایک رہنمائی آ رہی ہے، جو قوم زکات کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کو اس پر روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زکات بھی صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس سے آگے بڑھ کے صدقہ خیرات جو بھی اللہ کے راہ میں ہم زیادہ سے زیادہ پیش کر سکتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے. حدیث میں صدقے کے بارے میں یہ بھی آیا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. بہت ضرورت ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت میں، یعنی مال خرچ کرنے کی کیفیت میں، تیز رفتار آندھی سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی تھی. تیز جو آندھی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں رمضان المبارک کے مہینے میں. تو صدقے کا بھی اہتمام ہو اور اس سے غفار کا بھی اہتمام ہو. اور آج انشاءاللہ مسجد میں نماز استسقاء بھی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ بھی سنت ادا کر لیں. اور بھارت شہر کو بہت ضرورت ہے، ملک کو بہت ضرورت ہے اس کی، وہ بعد میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. استغفار کی بھی تلقین قرآن نے کی. نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے پوری سورت، سورہ نوح 29 سے پارے میں، اپنی قوم کو انہوں نے خطاب فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو اپنے رب کے حضور، انہ کان غفارا، بے شک وہ اللہ بہت بخش دینے والا ہے، بہت بخش دینے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا تم پر. قرآن کہہ رہے ہیں، ویمددکم باموال وبنین، اللہ مال بھی اولاد عطا فرمائے گا، بیٹوں سے بھی مدد عطا فرمائے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بھی عطا فرما دے گا، اللہ تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرما دے گا. یہ پانچ باتیں، استغفار کرو، دنیا کی برکتوں کا بیان ہو رہا ہے، استغفار کی آخرت کی بھی برکات ہیں، یہ دنیا کی برکتوں کا بیان ہو رہا ہے. اللہ بارش بھی برسائے گا، مال اور بیٹوں سے مدد بھی دے گا، اور اللہ نہر بھی جاری فرما دے گا، اللہ باغات بھی عطا فرما دے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرماتے، کسی نے آگے کوئی مسئلہ بیان کیا، کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا، ہر ایک کو کہا استغفار 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 کرو. تو کسی نے پوچھا، ہر ایک کو آپ ایک ہی مرض، ہر مرض پہ ایک ہی دوا بتا رہے ہیں؟ کہا پڑھو قرآن، پڑھو قرآن. اللہ کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام سے کہلوایا گیا، استغفار کرو گے اللہ بارش بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، مال بھی دے گا، باغات بھی دے گا، اور اللہ نہریں بھی جاری فرما دے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، میدان میں تشریف لائے. ہاں، نماز استسقاء کھلے میدان میں ادا ہو، یہ پسندیدہ ہے، لیکن جیسے عید کا معاملہ ہے کہ اگر جگہ کی کمی ہے یا وسائل کا معاملہ ہے، انتظامی وسائل ہیں، تو مسجد میں بھی نماز عید ادا کر لی جاتی، ہو جائے گی انشاءاللہ. یہی معاملہ نماز استسقاء کا کہ کھلے میدان میں تو اچھی بات ہے، لیکن انتظامی معاملات ہو جیسے گرمی کی شدت اور دیگر امور بھی، تو مسجد میں بھی ادا ہو جائے گی. علماء نے مسئلہ بیان فرمایا ہے. خیر، سیدنا عمر کا دور تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کھلے میدان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کھلے میدان میں تشریف لائے اور استغفار پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے کرتے رہے، اور واپس چلے گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے، نماز نہ پڑھائی؟ کہا دیکھو، نماز بھی ہے لیکن استغفار پر بھی اللہ بارش برسائے گا. پھر یہ آیتیں سنائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, اپنے رب سے بخشش مانگو, استغفار کرو, وہ بہت بخشنے والا ہے, موسلادھار بارش آسمان سے برسائے گا. اور بہرحال کچھ عرصے کے بعد, تھوڑی دیر کے بعد کہیے کہ بارش کا نزول بھی ہو گیا. تو یہ بھی ہم کریں, استغفار کا اہتمام انفرادی طور پر بھی کریں, اور مختصر ہم بیٹھیں گے جب دعا کریں گے اس میں بھی استغفار کی کلمات پڑھ لیں گے, لیکن اس کو اپنا ہم معمول بنائیں, گھر والوں کو بھی بتائیں, اللہ ان حکمرانوں کو بھی توفیق دے. یہ بہت سارے دن مناتے پتہ نہیں کون کون سے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے چھٹی دے دو, مگر قوم کو توجہ کراؤ, پوری قوم کو متوجہ کراؤ استغفار کی طرف. یہ سارے میڈیا والے 70-70 چینل, یہ چند ٹکوں کی خاطر جو ہے پیسہ کمانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نشر کرتے ہیں, اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ خیر کی بات کو نشر کرے, اس قوم کو استغفار کی طرف دعوت دینے کی بات کو نشر کرے, اور اللہ ہمارے اہل علم کو بھی توفیق دے کہ وہ اس طرف لوگوں کی رہنمائی کرے, وہ کر بھی رہے الحمدللہ. تو یہ ہے استغفار کا اہتمام جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے مسائل کے لیے, مصائب کے لیے. دیکھیے سچی بات بتا دوں میں, جب کسی کے اوپر گزرتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن 1200 کی فگر ہلا دینے کے لیے کافی نہیں, دو چار کا مسئلہ نہیں, 10-12 کا مسئلہ نہیں, 1200 لاشیں معمولی بات نہیں. میرا بھتیجا بھی پریشان ہو گیا 3 دن پہلے, کہہ رہے چاچو 4 جنازوں کا اعلان ہو گیا آج ہمارے مسجد کے اندر, صبح ہوا میری فجر کے بعد اعلان ہوا, 10 بجے ہوا, 1 بجے ہوا, 4 بجے ہوا, روزانہ لاشوں کے, یعنی ایک ہی دن میں 4 جنازوں کے اعلانات ایک ہی مسجد. ذرا جا کے پوچھیے جن کے گھر میں بجلی نہیں ہے, جن کے گھر میں پانی نہیں ہے, ظاہر کے اسباب پر بھی بات کی, وہ حکمرانوں کی نا اہلی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ اجتماعی معاملات لوگوں کے اجتماعی اعمال کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. تو اللہ ہمیں ماہ مبارک بھی ہے, اس کی برکتیں بھی, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے پچھلے جمعے بات بھی کی تفصیل سے, لیکن یہ جو ہنگامی صورت اس شہر پر آ گئی ہے, یہ مطلب بزرگ ہمارے بتائیں گے کیا کبھی کسی سیزن میں گرمی میں ایسا دیکھا ہے انہوں نے؟ 70 برس ہونے کو آ گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے کم و بیش, کبھی ایسی گرمی دیکھی ہے؟ اچھا گرمی اگر دیکھی, گرمی میں اتنے لاشیں ہم نے کبھی دیکھے؟ پانی کے لیے تڑپتے ہوئے لوگوں کو ایسے کبھی دیکھا ہے؟ بجلی کے لیے تڑپتے ہوئے کبھی لوگوں کو کوئی دیکھا؟ بچوں کو دیکھیں, بوڑھوں کو دیکھیں, ہل جاتا ہے انسان. کچھ تو ہمارے دلوں پر اثر ہو, کچھ تو ہمارے دلوں پر اثر ہو اس ماہ مبارک کے اندر, اور رحمت والے عشرے کے اندر یہ ہمارے ساتھ ہو. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ اکبر, قرآن تو ایک اور انداز سے ہلاتا ہے ہمیں, سورہ حدید کی آیت نمبر 16, کہ اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے کام اٹھے, اور کاہے کا انتظار کر رہے ہو؟ قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے, غسل کے لیے پانی نہیں ہے, گھروں میں بجلی نہیں ہے, پنکھے چل بھی جائیں تو گرم ہوا پھینک رہے ہوتے ہیں. غور تو کیجیے سر, اب بھی ہمارے دل نہیں ہلیں گے کیا؟ لذکر اللہ, اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر سے اب بھی ہم رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف؟ اب بھی نہیں گڑگڑائیں گے اللہ کے حضور؟ اب بھی نہیں جھکیں گے اس کے سامنے؟ اب بھی استغفار نہیں کریں گے کیا؟ اجتماعی استغفار, انفرادی تو ہے, اجتماعی استغفار کی بات کر رہا ہوں. استغفار کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش مانگنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, آدم علیہ السلام کی دعا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یونس علیہ السلام کی دعا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, رسول اللہ کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں سورۃ البقرہ کے آخر, یہ معراج کے موقع پر تحفے کے طور پر یہ آیات عطا ہوئی, اور ہر دعا پر اللہ کا اعلان ہے قد فعلت, قد فعلت, میں کر چکا, میں کر چکا. تم نے کہا واف عنا, اللہ کہتا میں معاف کر چکا. تم نے کہا وغفر لنا, اللہ کہتا میں بخش چکا. تم نے کہا ورحمنا, اللہ کہتا میں رحم فرما چکا. اللہ تو یقیناً جواب دیتا ہے. ہم مانگنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے ان بھائیوں کے درد کو جو گئے ہیں اپنا درد محسوس کرتے گے نہیں, اس شہر کے باسیوں کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف محسوس کرتے گے نہیں, یہ بھی تو آپ کا میرا فریضہ بنتا ہے کہ نہیں؟ تو اجتماعی توبہ, اجتماعی استغفار, اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے جھکنا پورے قرآن میں ایک مثال ہے. عذاب کی بات تو اس قوم کے لیے ہوئی تھی, ہم میں یہاں عذاب کی بات نہیں کر رہا, تنبیہ کی بات کر رہا ہوں, آزمائش کی بات کر رہا ہوں, وارننگ کی بات کر رہا ہوں. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 98 میں, عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے. قوم نے عذاب کے آثار دیکھے, قوم ڈر گئی, اور پوری قوم اپنے بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, حتیٰ کے جانوروں کو لے کر تفاسیر میں لکھا ہے میدان میں آ گئے, جھک گئے اللہ کے سامنے, رو گئے اللہ کے سامنے, دل کانپ اٹھے ان کے, رمک تھی کچھ باقی, دل کانپ اٹھے ان کے, پلٹ آئے اللہ کی طرف, جھک گئے اللہ کے سامنے. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو اپنے فضل سے ٹال دیا. اے کاش کہ کوئی اس اجتماعی توبہ کی بات کرے, اجتماعی استغفار کی بات کرے, اللہ کی طرف رجوع کی بات کرے, اللہ کی طرف پلٹنے کی بات کرے, اللہ کو منانے کی بات کرے, گناہوں کو چھوڑنے کی بات کرے, اطاعت پر آنے کی بات کرے, اللہ کو منانے کی بات کرے. یہ ہے ہمارا مسئلہ اصل میں. باقی رہے بندے, ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بدل بھی سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں, جس طرف چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دے. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, اللہ بے نیاز, اللہ کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں, اللہ وسائل کا محتاج نہیں, اللہ اسباب کا محتاج نہیں, اللہ مسبب الاسباب, وہ جس طرح چاہے گا مسائل کو بدل دے گا. وہ قادر ہے کہ دھوپ میں بارش کو برسا دے, ہم نے یہ نظارے کراچی میں بھی دیکھے. وہ قادر ہے کہ دھوپ میں بارش کو برسا دے, ہم نے یہ نظارے بھی کراچی شہر کے اندر دیکھے. اللہ علی کل شیء قدیر, مگر ہم تو اللہ کی طرف آئیں, ہم تو اللہ کی طرف رجوع کریں, ہم تو اللہ کی طرف پلٹیں, ہم تو اللہ کو منانے کی کوشش کریں, ہم تو اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں, اور اجتماعی طور پر اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں. اس شہر کے لوگوں کو بھی, اس ملک کے لوگوں کو بھی اس بات کی ہم نے دعوت دینی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ فرماتا ہے بخاری کے حدیث میں, حدیث قدسی ہے, میرا بندہ, اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے, میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے, میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے, میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے, میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اللہ لینے کو قادر بھی ہے اور تیار بھی. ہم لینے والے تو بنے, ہم مانگنے والے تو بنے. آج انشاءاللہ ہم نماز جمعہ کے فوراً بعد دعا کر کے نماز استسقاء ادا کریں گے, دو رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کی سنت ہے, اور استغفار بھی کیجئے گا, دعا میں بھی ہم کر لیں گے. نماز استسقاء بس دو رکعت ادا کرنی ہے, اور اس کے بعد دعا کریں گے. سادہ ترین دعا ہے, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اے اللہ بارش برسا دے, اے اللہ بارش برسا دے. تفصیلی دعائیں بھی ہیں, ان کی تفصیل میں نہیں جا رہے, کہ اللہ نفع والی بارش عطا فرمائیے, ہمارے قرب جوار میں بھی برسا دیجئے, خوشحالی لانے والی بارش عطا فرما دیجئے, ایسی بارش نہ ہو اللہ کے نقصان پہنچانے والی ہو. یہ دعائیں تفصیلی بھی اللہ کے نبی نے سکھائیں. مختصر دعا, اللہم اغثنا, الف یعنی حمزہ ہو جائے گا, غین سا نون الف, اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, یہ دعا کر لیں گے انشاءاللہ. تو 5-7 منٹ لگیں گے, زیادہ کوئی وقت نہیں لگے گا. جتنی بڑی آفت ہے اس میں جس قدر رجوع ہونا چاہیے 5-7 منٹ کچھ بھی نہیں, وہ ہم اجتماعی طور پہ کر لیں گے. تو آج جمعے کی نماز کے بعد دعا, دعا کے بعد ہم نماز استسقاء کی دو رکعت باجماعت ادا کریں گے, دعا کر لیں گے, پھر آپ سنت ادا کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.